بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اے بندگان خدا، آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خدا کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہوں، اگرچہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ پاکیزہ لباس پہن کر اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے باوضو ہو کر رو بہ قبلہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کی اطاعت میں ہیں، اور ماہ رمضان کا مقدس ترین مہینہ بھی ہے، اس میں اپنے اوقات کو مسلسل عبادت میں صرف کر رہے ہیں، اس کے باوجود حکم ہے خطیب جمعہ کو کہ وہ لوگوں کو اللہ کے تقویٰ کی طرف بلائے. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مزید پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں پر ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ، یہ نماز جمعہ کا جو آج آپ کا تشریف لانا ہے، شاید سال کے بقیہ نماز جمعہ سے مختلف ہو، شاید پہلے اتنے اچھے حالات نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اگلی منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہے. اتنی پاکیزگی کے بعد ہمیں گناہوں پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے. کوئی گناہ تو میری زندگی میں نہیں ہے, کیونکہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آفت گناہ ہے, اور یہ صرف انسان کے لیے ہے, غیر انسان کے لیے نہیں ہے. ایک حیوان کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے, ایک پتھر کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے, ایک درخت کے ہاں, ایک پودے کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے, مٹی کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. گناہ وہی ہوتا ہے جہاں پر سوچ ہوتی ہے, جہاں سوچ ہوگی وہاں نیکی کا بھی امکان موجود ہے اور گناہ کا امکان بھی موجود ہے. سامعین محترم, گناہ ایک بلا اور بحران ہے, اور ماہ رمضان اس بحران کو بقیہ سال کی نسبت کم کرتا ہے, اور خدا فرماتا ہے کہ روزے دار پہ سختی نہ کرو, لیکن خود فرماتا ہے جولائی کی گرمی کیوں نہ ہو پھر بھی 12:30 بجے تو نے آ کے روز جمعہ نماز جمعہ پڑھنا ہے, بے شک تیرا پسینہ بہ رہا ہو. ایسی حالت میں خدا انسان کو متوجہ کرتا ہے. کئی عزیزان ہوں گے جو اس وقت نماز جمعہ میں نہیں ہیں بلکہ ہاسپٹل میں اپنے عزیزوں کے پاس ہوں گے, بیمار کی اپنی حالت اور جو تیمارداری کر رہا ہے اس کو 100 قسم کی پریشانیاں ہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہیں پیسے کی کمی تو نہیں ہے, کہیں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہو رہا, کہیں میڈیسن نہیں مل رہی, کہیں مریض کی حالت اس کے دیکھنے سے, وہ دیکھ مریض کو جب دیکھتا ہے تو وہ خود دیگر کیوں ہو جاتا ہے, کوئی آیا نیا مرحلہ نہ آ جائے, کوئی خطرناک مرحلہ نہ آ جائے. ایسے میں وہ سوچتا ہوگا ماہ رمضان ہے, میرا اللہ تو ہی ہے, خدا اسے متوجہ کر رہا ہے. میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, اس گناہ کے بحران نے انسانیت کی کشتی کو ڈبویا ہوا ہے, اور نیکی کے سفینے کی وجہ سے ان حالات کے باوجود انسان کی کشتی چل رہی ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابن مسعود کو خطاب فرماتے ہیں. رسالت مآب کی حدیثوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ جناب ابن مسعود کے نام, اور ایک بہت بڑا مجموعہ جناب ابو ذر کے نام, اور شاید اور شخصیات کے نام بھی ہوگا. اس میں ارشاد فرماتا ہے, ابن مسعود لا تقدم الذم ولا تؤخر التوبہ. ابن مسعود, توبہ کو مؤخر نہ کرو, گناہ کو مقدم نہ کرو. انسانی نیچر کے مطابق ایک حکیم الہی, ایک نبی خدا جو انسان اور انسانیت کو پہچانتے ہیں, وہ ارشاد فرما رہا ہے لا تقدم الذم, گناہ کو مقدم نہ کرو اور توبہ کو مؤخر نہ کرو. ہم جانتے ہیں اپنے مزاج کو, کہتے ہیں اچھا کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ مقدم ہونے چاہیے اور گناہ مؤخر ہونے چاہیے. خود رسالت مآب نے بھی ارشاد فرمایا لیکن قدم التوبہ واخر الذنب, توبہ کو مقدم کرو اور گناہ کو مؤخر کرو, شاید طول سال میں یہ فرصت مہیا نہ ہو سکے لیکن ابھی بہترین موقع ہے کہ توبہ کو مقدم کریں اور گناہ کو مؤخر کر دیں. چونکہ جب توبہ مقدم ہوگی پاکیزگی کا احساس ہوگا، توبہ کی حالت میں قرآن پڑھیں گے اور احساس ہوگا، توبہ کی حالت میں نماز پڑھیں گے اور احساس ہوگا، توبہ کی حالت میں مومنین کی خدمت میں جائیں گے، جھک جھک کے ملیں گے، کہیں گے آج اس کا مزاج بدلا ہوا ہے، لگتا ہے ماہ رمضان نے اس پہ اثر کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان، یہ روحانی اور نورانی فضا ہم پر مؤثر واقع ہو اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور گناہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ گناہگار ہمیشہ عذاب میں ہی ہوتا ہے، پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، الحمدللہ جی بڑی خیر ہے جی، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ جب تک گناہ ہے عذاب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گناہگار ہونا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی درک نہیں کرتے، کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ جیسے بیماری کی مثال دی، پریشانی کی مثال دی، ٹینشن کی مثال دی، کسی ہرٹل کی مثال دی، یا قبر، اور قبر کے بعد والے مراحل میں گناہ کا احساس بڑھ جائے گا۔ واللہ یہ عذاب ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گناہ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور توبہ کی نورانی چھتری عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ پہلے خطبے میں موضوع سخن اخلاق خاندان تھا، وہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرے بھائی دوست، اس میں شوہر کی خدمت کی بات ہو رہی تھی کہ زوجہ اگر شوہر کی خدمت کرے، 7 دن خدمت کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور خاتون سے کہے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، اور اگر شوہر پانی مانگے اور خاتون اٹھ کر، گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو، اٹھ کر رات کی تاریکی میں پانی دے، تو پروردگار عالم نے فرمایا میرا حبیب اعلان کرو کہ اس کا یہ کام 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں دن بھر عبادت کی ہو، جس میں دن بھر روزے رکھے ہوں اور رات بھر عبادت کی ہو۔ ایک مشہور حدیث آج تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ گزشتہ باتوں کا نچوڑ ہے۔ سرکار خدمی مرتبت نے ارشاد فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد، کہ نبی ہونے کے ناطے اگر میں کسی کو امر کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو زوجہ کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ غیر خدا کو سجدہ درست نہیں ہے، لیکن گھر اور گھر والوں کو بچانے کے لیے، خاندان کی حرمت کو بتانے کے لیے، خاندان کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو ختم الانبیاء سید الانبیاء عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اپنی خدمت کی انتہا کر دے، اتنا اس کے آگے تسلیم بھی ہو جائے، یعنی جو کچھ کہے وہ تسلیم ہوتی چلی جائے۔ اور جو کچھ میں بہت کچھ ہے، لیکن میں حدیث کو نقل کر رہا ہوں خدمت کے حوالے سے، ورنہ شوہر اس کا مالک کل ہے، اس کو جب جہاں جیسے کوئی حکم دے اس کو اطاعت کرنی چاہیے، مگر یہ کہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور اگر امر دائر ہو کہ شوہر کا حکم ہو اور والدین کا حکم ہو، تو یہاں پر شوہر کا حکم مقدم ہے، لہذا اتنا مقام ہے خدمت کا، خاندان کو بچانے کا اور شوہر کی اطاعت کا. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان معارف الہیہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج اس کو تھوڑا سا شروع کرنا ہے. شوہر کیا کرے؟ آیا صرف بیوی کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. مرحوم آیت اللہ مشکینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ شوہر اگر گھر سے نکلے اور اہل و عیال کے لیے، کمائی کے لیے نکلے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ رسول خدا کے لشکر میں صف اول میں جہاد کر رہا ہے. اگر ہم اسی حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، صبح جب کام کے لیے نکلیں اور سوچیں کہ میں نے اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، امام معصوم کہہ رہا ہے کہ تو گھر سے نہیں نکلا، تو لشکر خدا میں نکلا ہے، جنگی لشکر میں ہے اور کسی عام لشکر میں نہیں ہے، رسول اللہ کے لشکر میں، اور اس لشکر میں درمیان میں نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر پہلی صف میں جہاد کر رہا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. انسان اپنی قیمت کو ڈالے کہ میں اس قابل کہ رسول اللہ کے لشکر میں صف اول میں جہاد کی حالت میں یہ گھر کے کام کاج، یہ بچوں کے لیے روزی کمانا. اور آپ کو پتہ نا کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو کھانا دے، لباس دے، اس کو گھر دے اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی فراہم کرے. صلوات پڑھ لیجئے. جہاد کی بات تو ہو گئی، تو جہاد میں پھر مزاج ذرا سخت بھی ہو جاتا ہے، ظاہر ہے لڑ بھڑ کے خون دیکھ کے، ہاں بھائی بھاگو آگے لگو، یہ کرو وہ کرو، تو گھر میں کیسے جہاد کرنا ہے؟ ہاں جی اجازت ہے عرض کروں؟ کچھ کہیں گے تو نہیں نا. انشاءاللہ العزیز جلوس المرء عند عیالہ، اگر شوہر اپنے خاندان کے پاس، زوجہ کے پاس، خاندان میں فقط بچے نہیں ہوتے بلکہ خاندان اس وقت تشکیل پاتا ہے جب میاں بیوی شادی کرتے ہیں، وہ خاندان ہوتا ہے، دو افراد کا خاندان، آپ کا بے فارم بھی بن جاتا ہے اس وقت. جلوس المرء عند عیالہ، شوہر اگر اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا ہے یا زوجہ کے علاوہ بچوں کے پاس بھی بیٹھا ہے، رسالت ماں فرماتے ہیں احب اللہ، اللہ کے نزدیک وہ اتنا محبوب ہے کہ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میری مسجد جو مسجد النبی ہے اس میں بیٹھنے سے خدا کو شوہر کا بچوں کے پاس، بیوی کے پاس بیٹھنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. بعض دفعہ اچھا خاصا رسک ہوتا بھی ہے اور پھر بھی رات 11 بجے واپسی ہو، فلاں پروجیکٹ رہ گیا، ہیں جی فلاں مسئلہ، وہاں 1 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ 50 کروڑ بینک میں پڑے ہیں. صلوات تو پڑے ہیں. پچاس کروڑ بینک میں ہیں، 1 ارب کا کاروبار چل رہا ہے، بھائی خدا کے بندو کیا ہو گیا، تھوڑا کم کمائی کر لو، گھر بیٹھو گے الٹا کمائی میں اضافہ ہوگا. یہ احب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو اختیارات دیے لیکن اس کی ذمہ داری لگائی کہ گھر میں محبت کرنی ہے. تھانے والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، کچہری کا نہیں کہا، کچہری میں کوئی نہیں لڑتا، کچہری میں پیسے چلتے ہیں، لیکن تھانے میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جناب والا یہ تو پیسے مانگ رہا ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق خاندان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس میں عملی طور پر قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوعات بظاہر سادہ ہیں لیکن میں یہ عرض کروں گا اگر ہو سکے حدیث تو کچھ نہ کچھ یاد ہی ہو جاتی ہے، گھر بھی جا کر سنا دیں، محفل میں دوستوں کو بھی سنا دیں۔ حدیث حدیث ہے، حدیث نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، سب ہم مسلمان ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو یہ حدیثیں سناتے رہیں تاکہ اسی طرح جو بات سنی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہم سنیں اور آگے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، نیٹ ورک میں اس کو پہنچاتے چلیں۔ پروردگار عالم بھکے محمد و آل محمد اس خاندانی نظام کو محفوظ فرمائے اور اس کے ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق خاندان کو معلم اخلاق الہی رسالت مآب اور ان کی عطرت طیب و طاہر سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم
صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، هو اللہ الذی عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد المصطفی وفاطمۃ الزہرا وعلی المرتضی والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علوم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق وموسی ابن جعفر الکاظم وعلی ابن موسی الرضا ومحمد ابن علی التقی الجواد علی ابن محمد ابن علی الزکی العسکری علی ابن محمد الزکی الہادی والحسن ابن علی العسکری والحجۃ القائم المہدی الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق المرا الذی یملأ الارض قسطا عدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یا عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے بھولے ہوئے غافل نفس کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے بندے بننے کی عملی کوشش کر سکیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے۔ اللہ ہی اس ملک کی خیر کرے کہ مسلمانوں کا ملک ہے اور روز جمعہ ہے اور بجلی اسی طرح نماز جمعہ کے وقت بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو دوستو، روزہ ماہ رمضان میں ہم سب پر واجب ہے، جو بھی بالغ ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
سامعین بھی ڈسٹرب، خطیب بھی ڈسٹرب۔ روزہ ہم سب پر واجب ہے، اس کے بارے میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بچہ 15 سال کا ہو، 14 سال ساڑھے چھ ماہ اور جو بچی 9 سال کی ہو 8 سال اور تقریباً 8.5 ماہ تو اس پر روزہ واجب ہے. اب روزہ واجب ہے, ہم نے واجبات میں کس کی رہنمائی میں عمل کرنا ہے؟ معصوم سے تو ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہے, اس کے لیے اہل بیت کے نظام میں بعد از معصومین مجتہدین اور مراجع کا مقام ہے. تو ہمیں نماز جعفریہ پہ عمل کرنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے, اور تحفۃ العوام پہ بھی, کیونکہ تحفۃ العوام میں بھی کچھ مسائل دیے ہوئے ہیں, اور اگر آپ نے مطالعہ کیا اس کے پہلے صفحے کا تو لکھا ہوا ہے کہ یہ مطابق فتاوی آیت اللہ سید محسن الحکیم, مطابق فتاوی آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی, مطابق فتاوی رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے بزرگان اس وقت دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. تو نوجوان نسل بھی چونکہ شریک ہے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت ہے. تقلید آپ نے دیکھا ہوگا جو عزیزان توزیع المسائل جن کے گھروں میں ہے, کہ تقلید توزیع المسائل کا سب سے پہلا چیپٹر ہے. تقلید کرنا ہر شخص پر لازم اور واجب ہے کہ وہ احکام شرعیہ کی ادائیگی میں کسی زندہ عادل اور عالم مجتہد کی تقلید کرے. تو بہت سارے عزیزان نے تقلید کی ہوگی لیکن گھر میں بہت سارے بچوں نے نہیں کی ہوگی, بالغ ہو رہے ہیں. تو یہ میں مسئلہ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہم یہ تقلید کا مسئلہ ان دنوں گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بیٹا آپ نے تقلید کی ہے یا نہیں کی ہے. لہذا ممکن ہے کہ تقلید کے بغیر جو عمل کیا جائے وہ درست ہی نہ ہو. لہذا تقلید کے مسئلے سے غفلت جو ہے ہماری نہیں ہونی چاہیے. تقلید عمل کی دنیا میں سب سے پہلا مسئلہ ہے, اور پانچ قسم کے احکام ہم پر آئے ہیں, یا فرض اور واجب ہیں, یا حرام ہیں, یا مستحب ہیں, یا مکروہ ہیں, یا مباح ہیں. ان پانچوں میں انسان پر لازم ہے کہ نائب امام کی تقلید کرے, مرجع اعظم کی تقلید کرے, مجتہد عالم کی تقلید کرے. تو لہذا جس طرح بلوغت شرط ہے روزہ رکھنے کے لیے اور نماز کے لیے, اسی طرح احکام کی بجاوری کے لیے تقلید کا کرنا بہت ضروری ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ بچہ جب ممیز ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر بچی 8 سال کی ہے, 6 سال کی ہے, نماز پڑھنا چاہتی ہے, اسے تقلید کروا دیں. اگر وہ نہیں سمجھ رہی تو اسے مسئلہ اس وقت کے عالم مجتہد کے حکم کے مطابق بتائیں, بچوں کو بھی اسی طرح. تو میں یہی عرض کروں گا کہ جن عزیزان نے تقلید نہیں کی ہے وہ تقلید کر لیں, اور جن کے ہاں بچے ایسے ہیں یا دوست ایسے ہیں یا خاندان کے لوگ ہیں انہیں بھی تبلیغ کرتے ہوئے تقلید کی دعوت دیں اور تقلید کا مسئلہ سمجھائیں, تاکہ واجب احکام کی ادائیگی کے لیے وہ نیت کرے کہ آج کے بعد میں مقلد ہوں مثلا حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کا, یا مقلد ہوں حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی کا, یا دیگر مراجع جو بھی اس کی نظر میں ہیں جس کو وہ عالم سمجھ رہا ہے, اس کی تقلید کرے اور اسی کے حکم کے مطابق پھر روزہ بھی رکھے, نماز بھی پڑھے, حج بھی کرے, زکوٰۃ بھی دے, خمس بھی دے, باقی بھی احکام اسی طرح کے ہیں. مثال کے طور پردہ کے احکام ہیں, ممکن ہے کوئی مجتہد کہے کہ خاتون چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, اور ممکن ہے کوئی مجتہد کہے کہ خاتون چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتی ہے. جملہ جو مسائل جو عملی ہیں پریکٹیکل ہیں, اس میں تقلید کا ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ لیجئے. اور اس وقت جو تقلید زیادہ جن بزرگوں کی ہو رہی ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی اور مرجع بزرگوار حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ ہیں. پروردگار عالم ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ محفوظ رکھے. دیگر مراجع کا بھی ہے, مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں, آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی ہیں, یا نجف میں آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب ہیں. یہ سارے بزرگان ہیں, جو تشخیص ہو کسی عالم کے ذریعے سے اطمینان کر کے تقلید کر لینی چاہیے. اب کچھ احکام میں روزے کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان پر واجب ہوتی ہیں، ان میں سے ایک واجب روزہ ہے. اور پچھلے ہفتے ہم نے کچھ واجب روزے بتائے تھے کہ نظر و منت کا روزہ، قسم کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ، یا قربانی اگر نہیں کی حج پر تو 3 روزے وہاں پر اور 7 روزے اپنے ملک میں آ کر. اور اس قسم میں سے ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ والد کے قضا روزے، یہ بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں. بعض بزرگان کا فتویٰ ہے، فتویٰ نہیں ہے البتہ، لیکن احتیاط ہے، احتیاط واجب ہے کہ والدہ کے روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں. لیکن جہاں احتیاط واجب ہو، اگر مجتہد کہے کہ یہاں احتیاط واجب ہے، تو آپ دوسرے مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. مثال، بچہ بڑا ہے، بڑا بیٹا ہے، اب مثلا باپ کے 10 سال کے روزے رہتے ہیں، نمازیں رہتی ہیں، روزے بھی رہتے ہیں، ماں کے بھی 10 سال کے یا 15 سال کی نمازیں اور روزے ہیں. اب اس کے پاس نہ پیسے ہیں کہ رکھوائے، نہ ٹائم ہے کہ وہ روزے خود رکھے اور نمازیں پڑھے، تو وہ احتیاط واجب میں کسی ایسے مجتہد کی طرف جا سکتا ہے جہاں پہ احتیاط واجب کی بجائے اس نے فتویٰ دیا ہے. مثال کے طور پر حضرت آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں، مثال ہے آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ والدہ کے قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ بڑے بیٹے پر والدہ کی قضا نمازیں واجب نہیں ہیں، تو اس مسئلے میں وہ آیت اللہ سیستانی کو چھوڑ کے آیت اللہ خامنہ ہی کی طرف چلا جائے تو خدا کی بارگاہ میں گناہگار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جواب بھی اسے نہیں دینا پڑے گا. صلوات پڑھ لیجئے. اب یہ عزیزوں کے روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، اذان صبح سے پہلے رکھنا ہے اور اذان مغرب کے وقت چھوڑنا ہے. نہ ہمارا روزہ کھانے کا محتاج ہے، نہ افطار کا محتاج ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ ایک عبادت ہے جس کا تعلق نیت سے ہے. آپ نے نیت کی اذان صبح سے پہلے، آپ کا روزہ ہو گیا، چارٹ بھی موجود ہے البتہ. اور جب مغرب کا وقت ہوا، آپ کو پانی ملے نہ ملے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کوئی مکروہ والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب مشرق سے اٹھنے والی سرخی زائل ہو جائے اور سر سے گزر جائے، اس وقت روزے کے افطار کا ٹائم ہے. آپ جنگل میں ہوں، جہاز میں ہوں، گاڑی میں ہوں، پانی ہو نہ ہو، ٹافی ہو نہ، روزہ خود بخود افطار ہو جائے گا اور آپ کی عبادت تکمیل ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیجئے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ چند چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانا تو ظاہر ہے کوئی نہیں کھاتا، اگر کوئی بندہ کھانا کھائے گا ویسے جان بوجھ کے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے نے کھانا کھایا اور مسواک صحیح طرح پہ نہیں کیا اور روزہ بند کر لیا، اور بعد میں کوئی دانت میں پھنسا ہوا ٹکڑا کھانے کا، غذا کا، اس کے منہ میں آیا اور اس نے باہر پھینکنے کی بجائے اس نے کہا خیر ہے یہ تو منہ کے اندر ہی ہے نا، یہ کون سا باہر ہے، ہاں جی، اس نے وہ ہلکا سا ایک ذرہ جو ہے وہ نگل لیا، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. دقت طلب کام ہے، غور طلب کام ہے، لہذا روزے کو بچانا ضروری ہے. دوسرا یہ کوئی ایسا ٹیکہ لگوا لیا کہ جو کھانے کی جگہ پوری کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، اب کمزوری کی وجہ سے اس نے کہا اب کیا کروں، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو لہذا روزہ افطار کر لے، تو نہیں، کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں اس کو 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور ایک قضا بھی دینی پڑے گی. 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، شدت، البتہ اگر کمزوری اتنی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ رکھے ہی نہ. بوڑھے شخص کے لیے روزہ معاف ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار شخص جو کمزور ہے اس پہ روزہ معاف ہے، بعد میں اس کی قضا رکھے گا. اور 30 روپے تقریباً یا 25 روپے، یعنی 750 گرام گندم یا چاول اس کے بدلے میں دے گا اللہ، جو بھی ہو. میرے بھائی دوستو، پس کمزوری کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کا مطلب ہے روزہ توڑنا، ایسا انجیکشن لگانا جس سے کھانے کا متبادل ہو جائے، تقویت آ جائے، تو اس سے بھی روزہ باطل، اور دانتوں میں پھنسی ہوئی جو کوئی غذا وغیرہ ہے اس کو چبا لینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ روزہ توڑنے کے برابر ہے. بھول کر کھانا پینا جو ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تھوک آ جاتی ہے نا, الٹی کے مسائل علیحدہ ہیں, وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے گرد و غبار کا. گرد و غبار اگر غلیظ ہو اور گلے میں چلا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. گلے کا مطلب ہے حلق تک پہنچنا. منہ میں آئے گرد و غبار تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن اگر حلق میں پہنچے گا تب روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب اس گرد و غبار میں کوئی فرق نہیں ہے, مثال کے طور پر آٹے کا گرد و غبار ہو یا مٹی کا گرد و غبار ہو یا دھوئیں کا گرد و غبار ہو, لیکن اس کی شرط ہے غلیظ ہو. اگر غلیظ نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, حلق تک نہ پہنچے تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. شک ہو کہ یہ غبار غلیظ تھا یا نہیں, یا شک ہے کہ یہ غبار حلق تک پہنچا ہے یا نہیں, تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹائم کافی ہو گیا ہے, مزید آپ کا وقت نہیں لیتا. شام کے حوالے سے کافی چے میں گوئیاں موجود ہیں کہ جناب سیدہ کے روزے پہ حملہ ہو رہا ہے, یا حملہ کر دیا گیا ہے, یا 2000 افراد نے وہاں پہ حضرت کے حرم کو اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے. میں پہلے بھی دوستوں سے خبریں لیتا رہا ہوں, صبح بھی اٹھ کے میں نے ساری متعلقہ سائٹیں جو ایسی خبریں دیتی ہیں ان پہ بھی غور کیا ہے. شام میں بھی فون کرتا رہا ہوں, دیگر علماء سے بھی رجوع کرتا رہا ہوں. تو میرے دوستوں بزرگوں, شام کے حالات مجموعی طور پر خراب ہیں, اور دمشق کے بھی خراب ہیں, اور زینبیہ کے بھی خراب رہتے ہیں. ایک مجموعی بات ہے, بعض علماء بھی شہید ہوئے ہیں, ان میں بعض پاکستانی بھی ہیں, پہلے کی باتیں ہیں. اور مہینہ دو پہلے جو ایک دھماکہ ہوا تھا اس سے اس کے ٹکڑے اٹھ کے دروازے تک بھی آئے, نقصان بھی ہوا تھوڑا بہت, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شام میں ایک باغیوں کا ٹولہ کام کر رہا ہے, اور اس میں ہمارے عربی ممالک جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, اور وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. وہاں بھی مولوی آئے دن فتویٰ دیتے رہتے ہیں. یہ اگر کوئی فتویٰ نقل ہو رہا ہے تو وہ پراپر طریقے سے مکتوب شکل میں نہیں آیا, لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ جو سامرہ کا واقعہ ہوا تھا اس میں فتویٰ ہی نہیں کا تھا, چونکہ زرقاوی لوگوں نے کیا تھا. اور اس وقت نعرہ بھی یہی لگا تھا, ڈاؤن وتھ زرقاوی, مرد آباد زرقاوی, یہ نعرہ لگا تھا. زرقاوی اور ایمن الظواہری, یہ ان لوگوں کی کارستانی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کا روزہ بھی گرائیں گے, اب بھی کہتے ہیں. یہ پچھلے سال بھی میں نے ان کی زبان سے سنا ہے. میں ملبس تھا, لباس میں تھا, اور دیکھا بھی, اور میرے پاس پاکستانی بیٹھے ہوئے, تو پہلے ایک قاضی آیا, سات قاضی آئے, اور وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ تم کہتے رہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم پاکستانی نہیں ہو. میں آپ کو بتاؤں, اگر انہیں یقین ہو جاتا میں پاکستانی, مجھے پکڑ کے لے جاتے. انہوں نے کہا نہیں, یہ ایرانی ہے, اس کو اردو آتی ہے, کیونکہ ان کو اردو بھی آتی تھی, فارسی بھی آتی تھی. لہذا یہ پلان ہے آپ کے خلاف. تو مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے فون آتے ہیں, بہت سارے میسج آتے ہیں. میں متعلقہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ میسج نیٹ ورک جو ہے اس کو ڈسکور کریں, یہ کون غلط افواہیں پھیلا رہا ہے اور ایک مایوسی پھیلا رہا ہے کہ جناب سیدہ کے روزے پر حملہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بار یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جو ایک پازیٹو بات ہے کہ ہر جگہ وہاں پہ عمدتاً آرمی کنٹرول کر رہی ہے. کہیں پہ وہ ظاہر ہے لیکیج بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک کنٹرول موجود ہے. اور اس وقت جو ہے بشار اسد نے بہرحال ہمت کی ہے, اس کو سزا بھی آپ لوگ کی وجہ سے ملی ہے. ایک تو آپ کی تبلیغ آزاد ہے. چند سو مراکز میں جانتا ہوں جو ہے, میں نے پوری لسٹ پڑھی ہے, چند سو مراکز جو شام میں بنے ہیں بعد از انقلاب وہ چل رہے ہیں. ایک یہ ہے, دوسرا اہل بیت کے روضہ ہے مطہر جو ہیں وہ ایران نے سارے بنوائے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ شام کا ٹکراؤ تھا اسرائیل کے ساتھ, گولان کی پہاڑیوں کا مسئلہ تھا, اور پریکٹیکلی اس کو کسی عرب نے سپورٹ نہیں کیا, حزب اللہ نے سپورٹ کیا اور ایران نے سپورٹ کیا. اس کی وجہ سے وہ اپنے سابقہ نظریات چھوڑ کر بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ, اس کا باپ بھی بشار کا اور وہ بھی اس طرف آئے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں انہیں فائدے بھی ہوئے, سپورٹ بھی ملی ہے, اور سعودی مولویوں کے فتوے اور ریالوں کی پاور جو ہے آئے دن اسلحہ, تسیلات, بندے, ڈکٹیٹر, دہشت گرد, وہ سارا کچھ ہے. لہذا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, واقعہ سارا کچھ ہے ایسا ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ جناب سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا روضہ اطہر جو ہے ابھی تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ دشمنان کے فتووں سے اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.